الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سورہ مبارکہ ہود کی اس آیت کو سرنامے کا نام بنانے کا شرف حاصل کیا گیا، اور اس آیت کو سننے کے بعد یقیناً آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ اس آیت کا ترجمہ یا کم سے کم مفہوم کیا، اس لیے کہ اس آیت کو اتنا پڑھا گیا اور اتنا لکھا گیا کہ اب تقریباً بچہ بچہ اس آیت سے اجنبی نہیں ہے اور مانوس ہو گیا. لیکن مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات جو چیزیں بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہیں تو اوزہم من الواضحات اشیاء میں بھی انسان بعض باتوں سے غافل ہو جاتا. یہ منطق کا ایک نظریہ کہ بعض اوقات انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ بہت زیادہ واضح چیز میں سے بھی یا تو وہ خود کلیتاً اور یا پھر اس کے بعض اجزاء سے انسان غافل ہو جاتا. بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. کتنا خیر ہے، کیسا خیر ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جس چیز کو خدا خیر کہہ دے تو وہ کتنا خیر والا ہوگا. بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. لیکن اس کے بعد ایک شرط آ رہی ہے اور اس شرط سے غفلت ہو جاتی ہے. ہم بعض اوقات اس طریقے سے اس ترجمے کو، اس آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ مومنین کے لیے بقیت اللہ خیر ہے. نہیں، خدا نے جزا کو پہلے بیان کر دیا اور شرط کو بعد میں بیان کیا. ان جاءکم فاسق فتبینوا، یہاں شرط پہلے ہے جزا بعد میں، کہ اگر فاسق کوئی بات تم سے کہے تو پہلے اچھی طریقے سے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں شرمندگی ہو. تو اگر فاسق آئے تو یہ کرو، شرط پہلے اگر، جزا بعد میں. اور یہاں پر جزا پہلے، بقیت اللہ خیر لکم، شرط بعد میں. تو بعض اوقات یہ تقدیم اور تاخیر اس لیے بھی کی جاتی ہے تاکہ شرط کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے اور جزا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے. ایاک نعبد کیا ہے اصل میں؟ نعبد کا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ نعبد کا ہوتا تو مطلب بنتا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا عزیزو, نعبد کا اگر ہوتا اس کا مطلب کیا بنتا, ترجمہ کیا بنتا؟ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد ترجمہ بدل جائے گا, اس لیے کہ یہاں پر تقدیم اور تاخیر کے اندر تبدیلی ہو گئی. نعبد کا نہیں, ایاک نعبد, نعبد کا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بھائی تیری عبادت کرتے ہیں یعنی تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے, لیکن جب کہہ دیا ایاک نعبد تو اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, نہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو بعض اوقات تقدیم اور تاخیر, وہ بھی قرآن کے اندر یقیناً اس کے اندر کچھ ثمرات ہیں, کچھ رموز ہیں. تو بقیت اللہ خیر لکم, یہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومنین ہو, اگر تم مومنوں میں سے ہو. اصلی عبادت کیا تھی؟ ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو فبقیت اللہ خیر لکم, تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. نہیں, اہمیت بتانی تھی کہ وہ جو بقیت اللہ ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے, اور وہ جو شرط خیر ہے وہ بھی معمولی نہیں ہے. بقیت اللہ خیر لکم, بقیت اللہ ہی تمہارے لیے خیر لے کر آنے والا ہے, بقیت اللہ ہی میں خیر ہے. ان کنتم مؤمنین, مگر یہ اسی کے لیے خیر ہوگی کہ جو مومن ہوگا. تو انتظار شاید سب کر رہے ہوں, پہلے یہ دیکھو اگر مومن ہو. توجہ رکھے گا عزیزو, ان کنتم مومنین یہ خیر صرف اور صرف کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے نہیں ہے, غیر مومن کے لیے نہیں ہے, کافر کے لیے نہیں ہے, مشرک کے لیے نہیں. ان کنتم مومنین, مومن ہوگے تو خیر ہوگی, یہ ایک مقولہ ہے, آج تمہیدی گفتگو ہے. لہذا اب موضوع کی تمہید, برخلاف مجلس گزشتہ یعنی شب گزشتہ کہ جس میں وجود کی تمہید تھی, آج موضوع کی تمہید ہے. تو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. اور دوسری بات جو بیان کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو انسان کو سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے. میں نے کیا کہا تھا, بعض چیزیں جب بہت واضح ہو جاتی ہیں تو بعض جزئیات اس کے انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین کتنی واضح آیت ہے, قوم کا بچہ بچہ واقف ہے, لیکن ایک جز ہے, شرط ہے. یہ خیر کب ہوگا؟ ان کنتم مومنین, اگر تم مومن. خدا کا خطاب کس سے؟ کافروں سے, مشرکوں سے, منافقوں سے نہیں. خدا کا خطاب ان ایمان لانے والوں ہی سے ہے کہ جنہوں نے خدا کا کلمہ بھی پڑھا, جنہوں نے رسالت کا کلمہ بھی پڑھا. تو خدا ان کو بیان کر رہا ہے, ان سے کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں اگر تم مومن ہوئے. دیکھیے لمحہ فکر ہے, اے مومنوں اگر تم مومن ہوئے تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے, ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم نے کہا کہ اچھا شرط ہے, خیریت ہے بقیت اللہ, بقیت اللہ کا آپ کے لیے اچھا ہونا, آپ کے حق میں خیر اور محض خیر ہونا, یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ مومن ہوں گے. اور اب مومن کون ہوتا ہے؟ مرتبہ جواب دیا, یہ بھی بڑی واضح بات ہے. تو جہاں وہاں واضح سمجھ کے بعض چیزوں سے غافل ہو گئے, یہاں جب لفظ اور کلمہ مومن سامنے آیا تو ایک مرتبہ انسان یہ سمجھا کہ مومن, ارے بالکل واضح چیز ہے, وہ مومن کہ جو ایمان والا ہو, وہ مومن کہ جو اقرار والا ہو. تو بس عزیزو, جیسے وہاں واضح چیز کو دیکھنے کے باوجود بھی بعض جزئیات سے انسان غافل ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ جو اس جز, اس کل کا جز ہے, اس کی جزئیات سے بھی انسان بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے، سمجھا کہ آیت واضح ہے، نہیں شرط موجود ہے، سمجھا کہ مومن کا مفہوم واضح ہے، نہیں مومن کا مفہوم کیا ہے، یہاں پر ٹھہر کر آپ کے اذہان عالی اگر متوجہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ یہ دیکھیے کہ دیکھیے انسان کو، انسان جو ہے دو چیزیں ہیں اس کے اندر اور بہت ساری باتوں کے علاوہ، ایک انسان کی صفت یہ ہے کہ انسان جلد باز ہوتا ہے، توجہ ہے نا حضرت، انسان عجول ہوتا ہے، وکان الانسان عجولا، اور انسان جو تھا وہ کون تھا؟ عجول، عجول کسے کہتے ہیں؟ جلد باز کو نہیں، بہت زیادہ جلدی کرنے والا، بہت زیادہ جلد بازی دکھانے والا، وکان الانسان عجولا، قرآن نے یہ اعلان کیا، تو انسان کی ایک صفت انسان عجول ہے، انسان بہت جلد باز، اور انسان کی دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم اس دنیا میں جب اپنے ماں کے شکم سے آئے تو تمہاری حالت یہ تھی، لا تعلمون شیئا، تم جہل محض تھے، تو انسان جلد باز، انسان جاہل، اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جس کا اعلان قرآن کر رہا ہے، انسان کے عجلت پسند ہونے کا اعلان بھی قرآن نے کیا اور انسان کے جاہل ہونے کا اعلان بھی قرآن نے کیا، تو یہ دو صفتیں انسان کے اندر ہیں، اور یہ دونوں صفتیں کوئی اچھی صفتیں نہیں ہیں، یہ صفات نفس میں سے، نقائص میں سے ایک صفت ہے، صفت عجول، ایک صفت ہے صفت جہل، تو انسان جلد باز ہے، انسان جاہل ہے، یہ دونوں صفتیں اچھی صفتیں نہیں، یہ دونوں صفتیں نفس ہیں، یعنی گویا انسان کی ذات میں دو خلا موجود ہیں، انسان کی ذات میں دو کمزوریاں موجود ہیں، ایک خلا ہے عجلت پسندی کا اور ایک خلا ہے جہالت کا، یہ دونوں خلا انسان اپنے ساتھ لے کر اس دنیا میں آیا، جلد باز بھی ہے اور جاہل بھی، اور یہ دونوں نقائص اپنے اپنے اثرات رکھتے ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ صفت ناقصہ، وہ صفت بد کہ جو عجلت پسندی کی صفت ہے، اس کا ایک اثر بد یہ ہے کہ جو جلد باز ہوتا ہے وہ جلدی بے چین ہو جاتا ہے، وہ جلدی مضطرب ہو جاتا ہے، وہ جلدی پریشان ہو جاتا ہے، جو انسان جلد باز ہوتا ہے، تو جلد بازی کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان بے چین، انسان کی زندگی میں اطمینان نہیں، آج کل نہیں، آج مجھے گھر مل جانا چاہیے، کل نہیں آج میرے پاس گاڑی آ جانی چاہیے، کل نہیں آج میرے بچے اچھا لباس پہننا شروع کر دیں، بس یہ جو کل کی جگہ آج کہا، اب آج ہو نہیں پا رہا، اور اس نہ ہونے کی وجہ سے انسان پریشان ہے، انسان صرف یہ دیکھتا ہے کیا نہیں ہے، اگر یہ دیکھنا شروع دے کیا کیا ہے، دیکھیے ایک مرحلہ، ایک منزل ہے، انسان یہ تو دیکھتا ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور کتنا کچھ بغیر مانگے موجود ہے، تو بہت ساری جلد بازیاں انسان کی ختم ہو جائیں، تو انسان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جلد باز ہے، اور جلد بازی کا ایک اثر یہ ہے، ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، انسان بے کل ہو جاتا ہے، انسان مضطرب ہو جاتا ہے، انسان کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، انسان کے اندر وقار نہیں ہوتا، تو ایک صفت ہے عجل، عجولت، جلد بازی، عجلت پسندی، اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا، اور دوسری صفت جہالت، جہالت کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جہالت کی صفت کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ، آپ نے دعا مانگی اور اس کے بعد دعا قبول نہیں ہوئی، توجہ ہے نا حضرت، آپ نے دعا کی، پروردگارا مجھے یہ چاہیے، اور دعا میں خداوند عالم نے آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا، یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں قبول نہیں کیا، ورنہ بھی منزل بیان کروں گا، دعا قبول نہیں ہوئی، تو ایک مرتبہ اعتراض ہو گیا، یہ کوئی میں مقام ثبوت کی بات نہیں کر رہا، مقام اس بات کی بات کر رہا ہوں، ہوا ہے ایسا، آیا ہے مسئلہ میرے پاس کہ مولانا میں نے فلاں موقع پر
یہ دعا کی تھی کہ فلاں ڈیزگنیشن مل جائے. اب بڑی منتیں مانی, علم کے پاس گئے, مسجدوں کے بعد دعا مانگی, نماز, جو جو موقع ملا, ارے ناک رگڑ دی ہم نے کہ خدا بندہ فلاں ڈیزگنیشن مل جائے, نہیں ملی. تو بس مولانا صاحب اسی دن ہم نے کہا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ اپنے بندوں کا اتنا بھی خیال نہیں. ارے اتنا تھک گئے ہم, ہم تو کسی کو ٹائم, اللہ کو ہم نے اتنا ٹائم نہیں دیا اور اللہ ہماری سنتا بھی نہیں. باقاعدہ مسئلہ ہمارے پاس آیا کہ مولانا ہم نے کچھ الفاظ کہہ دیے, بتائیے اب ہوگا کیا, کفارہ وغیرہ, خیر چھوڑ دیجیے اس مسئلے کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر جاہل ہے, اجلت پسندی کی وجہ سے انسان ہوا بے چین مسترب, اور جہالت کی وجہ سے اگر دعا قبول نہیں ہوئی, اور اگر قبول ہو بھی گئی لیکن جو مانگ رہے تھے وہ نہ ملا, توجہ رکھیے گا, جو مانگ رہے تھے وہ نہ ملا, تو دونوں صورتوں پر یہ جہل کا تقاضا ہے کہ انسان اعتراض کرے. اجلت پسندی کا اثر یہ کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے, اور جہالت کا اثر یہ کہ انسان اعتراض کرتا ہے. بے چین ہو جانا, اعتراض کرنا اپنے خالق پر, اپنے مولا پر, یہ دونوں بدتر صفتیں ہیں, یہ دونوں بری صفتیں ہیں, اور ان دونوں صفتوں کے سرچشمے دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وکان الانسان عجولا, خدا کہہ رہا ہے انسان ہے جلد باز, خدا کہہ رہا ہے کہ تم اس دنیا میں آئے اپنی ماں کے بطن سے, لا تعلمون شیئا, تو خدا یہ کہہ رہا ہے انسانوں جب تم اس دنیا میں آئے ہو تو گویا اجلت پسندی تمہارے ساتھ ہے. جہالت, تم کتنے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ, یہی تو کہا جاتا ہے کہ جو انسان جیسے جیسے علم حاصل کرتا جاتا ہے, توجہ رکھیے گا, جو انسان جتنا بڑا عالم ہو جاتا ہے, جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے, ویسے ویسے اپنے آپ کو اور جاہل تصور کرتا. جو حقیقی عالم ہوتا ہے, جیسے جیسے اس کی علم کی منزلیں بڑھتی ہیں, وہ اکڑتا نہیں ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی کتنی باتوں سے جاہل تھا. اور جو جاہل ہوتا ہے وہی اکڑتا ہے, اس لیے کہ اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں. درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. تو یہ دو صفت ہے انسان کی, ایک انسان کا بے چین اور مسترب ہونا بری صفت ہے, خدا کی بارگاہ میں بے چین ہو جانا, خدا کی بارگاہ میں مسترب ہو جانا, بے گلی کا اظہار کرنا, اور دوسری صفت خدا ہی پر اعتراض کر دینا, مولا ہی پر اعتراض کر دینا, ادا کرنے والے ہی پر اعتراض کر دینا. تو ان دونوں صفتوں کے سرچشمے ایسی چیزیں ہیں کہ جو فطرت انسانی کے ساتھ, عجول یہ انسان کی فطرت کے ساتھ, جہالت یہ انسان کی فطرت کے ساتھ, تو اب نہ یہ عجلت پسندی ختم ہو سکتی ہے اور نہ یہ جہالت مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے, اس لیے کہ عصمت کا مقام نہیں ملے گا. عصمت کا مقام تو خدا دینے والا ہے, اور جن کو ملنا تھا ان کو مل گیا, اب کوئی اور معصوم آنے والا نہیں ہے, پیدا ہونے والا نہیں ہے, جو معصوم تھے وہ آ گئے. تو انسان بہرحال کتنی ہی بڑی منزلوں پر کیوں نہ پہنچ جائے, معصوم نہ ہوگا پر اس کا مطلب ہے جہل کا نقص ساتھ رہے گا. دیکھیے نقص جہل کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے, چونکہ معصوم نہیں ہے لہذا جہالت نقص ہے, وہ کسی بھی درجے کا ہو ساتھ رہے گا, اور نقص نقص ہوا کرتا ہے. اب جتنے بھی درجے کا ہو اتنے درجے کا اعتراض اٹھے گا. تو بس اب جب یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو بری ہی نہیں جو خطرناک بھی ہیں, وہ بے چین ہونا بھی خطرناک ہے, وہ اعتراض کرنا بھی خطرناک ہے, اور مشکل یہ ہے ان دونوں صفتوں کے سرچشمے ایسے جو فطرت کے اندر خدا نے رکھ دیے, ان دونوں صفتوں کے سرچشمے ایسے ہیں جو عنصر انسانی کے ساتھ, جو قوام انسانی کے ساتھ اس طرح سے عجین ہو گئے, اس طریقے سے گند گئے کہ اب ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. تو بس اب اس موقع پر آخر کیا کیا جائے کہ انسان باوجود اس کے کہ عجول ہے مطمئن ہو جائے, تو آخر کیا جائے کہ انسان جو جذبات ہے مطمئن ہو جائے, انسان جو جاہل ہے اعتراض کرنے والا ہے جہالت کے باوجود بھی کسی قسم کا اعتراض نہ کرے, سرچشمے اپنی جگہ پر ہیں, علتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ان کے اثرات دب جائیں. تو ایک تیسری صفت ایسی ہے جو اجباری نہیں ہے, اختیاری ہے, توجہ رکھیے گا جی. تیسری صفت ایسی ہے جو اختیاری ہے، یعنی اگر تم نے محنت کی خدا تمہیں وہ صفت دے دے گا، اور اگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے تو وہ صفت نہیں ملے گی، اور وہ دونوں صفتیں تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ تو ایک تیسری صفت وہ ہے کہ جو اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے، اجباری نہیں ہے، محنت کرو گے، قدم آگے بڑھاؤ گے، ریاضت کرو گے، خدا سے مانگو گے، مل جائے گی۔ تو اب وہ تیسری صفت کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میرے چھٹے سرکار، میرے چھٹے امام، ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، من اعطی ثلاثا لم یمنع ثلاثا، جس کو تین چیزیں عطا کر دی جائیں، لم یمنع ثلاثا، تو پھر وہ تین چیزوں سے نہیں روکا جائے گا۔ یعنی اگر اس کو تین چیزیں مل دے دی جائیں تو تین چیزیں اسے خود بخود مل جائیں گی۔ اچھا مولا وہ کیا تین چیزیں؟ فرمایا من اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، جسے دعا مل جائے، نہیں میں نے ترجمہ غلط کر دیا، من اعطی الدعاء، جسے دعا دے دی جائے۔ دعا مانگنے والے بہت ہیں، ادعونی استجب لکم، خدا کہہ رہا ہے کہ تم پکارو میں جواب دوں گا، پروردگار ہم پکار رہے ہیں جواب نہیں آ رہا۔ یہی سوال لے کر راوی پہنچا امام کی خدمت میں، مولا ہم دعا کرتے کرتے تھک گئے، خدا نے دعا قبول نہیں کی، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام نے شرائط قبولیت دعا بیان کی، جو میرا موضوع نہیں ہے، لہذا تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو من اوتیا کب ہوگا؟ جب شرائط قبولیت دعا کو انسان سمجھے اور ان پر عمل کرے تو پھر اعطا کی منزل مل جائے گی۔ من اوتیا الدعاء اوتیا الاجابہ، جس کو دعا دے دی گئی اس کو اجابت بھی مل گئی، جس کو دعا دے دی گئی تو اس کی دعا قبول بھی کر لی گئی، یہ پہلی چیز۔ اور اس کے بعد ومن اوتیا الشکر، اور جسے شکر دے دیا گیا، ومن اوتیا شکر، اور جسے شکر دے دیا گیا، اوتیا الزیادہ، تو اسے اور دیا جائے گا۔ توجہ ہے نا بدرات کی، جسے دعا دے دی گئی اس کی دعا قبول کی جائے گی، اور جسے شکر دے دیا گیا، یعنی جو شاکر بن گیا، جو شکر گزار بن گیا، تو اس کو نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ یعنی ان دونوں میں ایسا تلازم ہے کہ اگر دعا حقیقی دعا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قبول نہ ہو۔ دیکھیے قبول ہو جاتی ہے دعا، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ مثال دے دوں، ایک بیٹا باپ کے پاس آیا، بیٹا جوان ہے، ابھی تجربہ کار نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں قدم نہیں رکھا، لیکن مشکل یہی ہے نا کہ آج کے نوجوان اولڈ مین اولڈ مین کہہ کے اپنا راستہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تجربہ مولا فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا بہت قیمتی جملہ ہے میرے مولا کا، کہ مجھے جوانوں کے حوصلے سے زیادہ بوڑھوں کا تجربہ پسند ہے۔ بہت عمدہ، بہت بہت لطیف جملہ ہے میرے مولا، بڑا قیمتی جملہ ہے، مجھے جوانوں کے حوصلے، اس لیے کہ حوصلے میں بڑھیں گے، ہو سکتا ہے ٹھوکر کھا جائیں، یہ بوڑھا ہے جو بتائے گا کہ دیکھو اس طرف سے جاؤ، قدم اٹھاؤ، کس سمت میں جانا ہے، یہ اس کا تجربہ بتائے گا۔ تو اب کسی بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے پیسے چاہیے، مجھے سرمایہ چاہیے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب جو باپ تجربہ کار ہے، اس نے دیکھا کہ بیٹا نا تجربہ کار ہے، سرمایہ دیا، تجربوں تجربوں ہی میں سرمایہ ختم ہو جائے گا، لہذا باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھو تم کیا کرنا چاہتے ہو، اس نے کہا یہ کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ نہیں اس سے اچھا یہ کاروبار کرو، اور سنو میں تمہارے لیے دکان پیدا کروں گا، میں تمہارے لیے دکان تلاش کروں گا کہ کہاں سے دکان، کون سی جگہ پر، کس مقام پر اچھی رہے گی، کس مزاج کی دکان ہونی چاہیے، کس مزاج کے آئٹم ہونے چاہیے، وہ سارا کچھ میں کر کے دوں گا، اور پھر اس کے بعد جب دکان تھوڑی چل جائے تو تمہیں بٹھا دوں گا۔ دیکھیے یہاں بیٹے نے پیسہ مانگا تھا, باپ نے پیسہ نہیں دیا دکان دی, تو کہا جائے گا کہ اس کی بات پوری نہیں ہوئی. نہیں, پوری ہوئی اس طرح ہوئی کہ جو اچھا تھا اس سے زیادہ, جو زیادہ محفوظ تھا, جو زیادہ اچھا تھا, جسے باپ جانتا تھا باپ نے وہ دیا. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیٹے کی بات کو باپ نے رد کر دیا. نہیں, رد نہیں کیا, جیسا مانگ رہا تھا وہ اپنے علم کے مطابق مانگ رہا تھا اور یہ اپنے تجربے کے مطابق دے رہا تھا. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا, مولا میں مدینے اکثر آتا ہوں اور بعض اوقات آپ کے لیے باعث زحمت بنتا ہوں, کبھی آپ کے بیت الشرف میں آ کے دو تین دن گزارتا ہوں. مولا میں چاہتا ہوں, سرمایہ دار آدمی, یہ رقم رکھ لیجئے اور میرے لیے کوئی بہت عمدہ تھا, اب اس نے یہ نہیں کہا مدینے میں, کہا بہت عمدہ بہترین لوکیشن پر کوئی اچھا سا گھر میرے لیے تلاش کر لیجئے. امام نے ایک سند لکھی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ آیا, کہا مولا وہ آپ نے میرے لیے مکان لے لیا؟ امام نے فرمایا کہ ناظرین لے لیا, سند بھی تمہارے حوالے کر رہا ہوں. سند دیکھی تو امام نے اپنے قلم سے لکھا ہوا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں, اس فلاں ابن فلاں کے لیے جنت میں ایک گھر خریدا ہے جس کا ایک کونا رسول اللہ کے گھر سے ملتا ہے, دوسرا کونا علی و بطول کے گھر سے ملتا ہے, تیسرا کونا جناب حسن کے گھر سے ملتا ہے اور چوتھا کونا میرے جد حسین کے گھر سے ملتا ہے. یہ کہہ کے وہ سند دی اور سند دینے کے بعد وہ مومن تھا, بہرحال بہت بڑا مومن اور بہت چاہنے والا, چوما سند کو, امام کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد چلا گیا. اگر قصہ یہیں پہ ختم ہو جاتا, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں عزیزو, اپنے اذان کو ذرا پیچھے لے جائیے گا, اس روڈ کے اس پار, اس روڈ کے اس پار, کہ اگر سند دے کے کہہ دیتے جنت لکھ کے دے دی تو آج بھی بہت سارے لوگ لاکھوں کے بدلے میں دیتے ہیں. دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ایک لاکھ میں کارنر پلاٹ اور دو لاکھ میں تو کبھی گیا نہیں, اندازہ نہیں, لیکن ایسے ہی ہوگا. تو لکھ کے دینے والے بہت سے ہیں, ملا کہ نہیں ملا یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا, لیکن یہ وہ عطا کرنے والے, قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مومن کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ سند لے کے میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنائی اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اے میرے گھر والوں, جب مجھے دفن کر دینا, بیمار پڑ گیا اور مرنے کے دن قریب آ گئے کچھ ہی مہینوں کے بعد, کہا دیکھو میں مرنے والا ہوں, جس وقت مجھے دفن کرنا تو میری قبر پہ اس سند کو رکھ دینا اور دوسرے دن آ کے دیکھنا. گھر والوں نے یہی کیا, اسے دفن کیا, اس کی سند, اس کے جنت کے گھر کی سند اس کی قبر پہ رکھی اور پھر اس کے بعد دوسرے دن, کسی کو معلوم نہیں ہے, سب سے چھپایا ہوا ہے, راز ہے, پنہان ہے, دوسرے دن جو آ کے دیکھا کیا دیکھتے ہیں, اسی مرنے والے کی فریش رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے جو جعفر نے وعدہ کیا تھا. خدا کی قسم ایک منہ سرے منہ اس میں اختلاف میں نے نہیں دیکھا, جیسا گھر دیا تھا ویسا گھر مجھے مل گیا. دستخط کے ساتھ دستخط کے ساتھ فریش رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے, اسی کا خط ہے, اسی کی رائٹنگ ہے کہ مجھے جو وعدہ کیا تھا میرے مولا نے وہ وعدہ پورا ہوا. تو عزیزو کہنے کا مطلب کیا ہوا, اس نے مانگا کیا تھا, مولا مدینے میں گھر چاہیے, وہ تو اپنے علم کے مطابق مان رہا تھا اور امام نے اپنی نظر کے مطابق سمجھا, دور اندیشی کے مطابق فرمایا نہیں یہ گھر تو ختم ہو جائے گا, میں تمہیں ایسا گھر دوں گا کہ بغیر کسی انشورنس کمپنی کے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. تو من اوتی الدعا اوتی الاستجابہ, تو اجابت ہوتی ہے, قبولیت ہوتی ہے. بعض اوقات ہم نے کچھ مانگا, ہم نے مانگا پروردگارا بیٹا بیٹا بیٹا, پروردگار کو بیٹا نہیں کرے, بیٹا مانگ رہے ہیں, پروردگارا بیٹا دے دے بیٹا دے دے, اور اتنی منت و مرادوں کے بعد بیٹی, پھر دعا کی پروردگارا بیٹا دے دے بیٹا دے دے, پھر بیٹی, پھر بیٹی, اور اس کے بعد کہا خدا بندہ. آخر دشمنی کیا ہے مسلم حضرت کے ساتھ؟ میں ہی نظر آیا ہوں, سارے بوجھ ساری نعمتیں میں ہی سمیٹوں. پروردگار بیٹا دے دے, بیٹا دیا, بیٹا جوان ہوا, اور اس کے بعد یہی باپ رو رو کے کہتا ہوا دکھائی دیا, اس سے اچھا تھا کہ یہ مر جاتا. اس لیے کہ بیٹیوں نے عزت دی ہے, اس نے معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیا. بیٹیوں نے میرے سر کو فخر سے بلند کیا, اور اس بیٹے نے جوانی میں قدم رکھا اور اب میرا سر چھک گیا ہے. باپ کا سر بیٹے کی بری عادتوں کی وجہ سے چھک جاتا ہے. تو بعض اوقات جو مانگا وہ نہیں ملا, اور جو مانگ رہے تھے وہ مل گیا, تو پھر نتیجہ دے گا آپ نے من اوتیا دعا اوتیا لجابا, اور پھر ومن اوتیا شکر اوتیا الزیادہ, اور جسے شکر مل جائے, جو شکر کرنا سیکھ لے, تو نتیجہ شکر یہ ہے, نتیجہ شکر یہ ہے کہ اسے اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. شکر ایک تو وہ شکر ہے جو جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے. انسان کا شکر اللہ, پروردگارا تیرا بڑا احسان, پروردگارا تیری بڑی یہ نعمت ہے, تیرا شکر ہے, شکر شکر شکر, خدا کا شکر. لیکن اگر صرف خدا کا شکر کیا, ایک نقطہ کہنا چاہتا ہوں تو ذہن اپنے اذان عالی کو متوجہ رکھیے گا, نعمت کا شکر اگر کرو گے تو کیا ہوگا وہ بھی بتاتا ہوں. نعمت اگر شکر کرنا سیکھ لو گے زیادہ, تو تمہاری نعمت کو زیادہ کیا جائے گا. کوئی اس میں انفقاق نہیں ہے, جدائی نہیں ہے, ہے یہ شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہوگا. شکر کیا, ایک تو اللہ کا شکر جس نے دیا, لیکن صرف اللہ ہی کا شکر ادا کیا تو یہ شکر کامل نہیں ہے. ایک اور جز بھی ہے شکر کا, اور وہ یہ ہے کہ جو نعمت خدا نے دی ہے اس کے ساتھ اس کا بھی شکر ادا کیا جائے. میں کسی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں عزیزوں, ایک شکر کا جز یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, پروردگار تیرا احسان, سجدہ شکر کرے, اور دوسرا جز شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا بھی شکر ادا کیا جائے. کیا مطلب بھائی, نعمت کا شکر, اللہ کا شکر تو سمجھ میں آ گیا, یہ نعمت کا شکر کیا ہے؟ تو نعمت کا شکر یہ ہے جو نعمت ملی ہے اس کے ساتھ انصاف برتا جائے. تو جو ہے نا بدلا کی نہیں, ابھی منزل تک نہیں پہنچا ہوں, تو نعمت کا بھی شکر ادا کیا جائے. اور نعمت کا شکر کیا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. نعمت کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو نعمت ہے اس کو ویسے ہی اسی مقام پر استعمال کیا جائے جو انصاف کا تقاضا ہوتا ہے. اگر کھانے کی نعمت ہے تو پھینکے نا کھائے, اگر لباس کی نعمت ہے تو اس کو پہنے, اس کو کھانا نہ شروع کر دے, اگر گھر کی نعمت ہے تو گھر کے اندر رہے. ایسا نہ ہو گھر تو بنا لیا بہت اچھا مل گیا, جھونپڑے میں جا کر رہ رہا, نہیں یہ نعمت کے ساتھ شکر نہیں ہے. تو نعمت کا شکر کیا ہے, توجہ رکھیے گا جیزو, نعمت کا شکر کیا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے, یعنی جیسا خدا نے کہا ہے ویسا کیا جائے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اتنا بتائیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے بتائیے, کوئی تو بولے اتنی نعمتیں ماشاءاللہ سب لے کے بیٹھے. صحت سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نہیں ہے, ہے نعمت لیکن سب سے بڑی نہیں ہے. تو صحت کیا, زندگی صحت سے بڑھ کر ہے, نعمت ہے سب سے بڑی نہیں ہے. یہ کائنات نعمت ہے سب سے بڑی نہیں ہے. یہ چاند سورج ستارے نعمت ہے سب سے بڑی نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت وہ ہستی ہے جس کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی, آپ بنے, آپ کی صحت بنی, آپ کا جسم بنا, یعنی میرا رسول. جو ہے نا بدلا کی, تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے, کیا ہے؟ آپ متوجہ تھے لیکن ذہن میں نہیں رہا. نعمت سب سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ وہ ہستی, وہ رسول کہ جس کے صدقے میں ہم سب خلق ہوئے, جس کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں خلق ہوئیں. تو جب نعمت کا قانون، توجہ رکھنا چیزوں میری بات بیان نہ ہو جائے، جب نعمت کا قانون ہر چھوٹی نعمت کے ساتھ ہے اور قانون نعمت یہ بنا کہ شکر ادا کرو، اور اگر شکر ادا کرو گے لائن شکر تم لازیدنکم تو ہم زیادہ کریں گے ولائن کفر تم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے نعمت کا کفران کیا شکر نہیں کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہوگا. تو عزیزو نعمت کا شکر کرنا ہے، اور نعمت کے شکر کا انداز میں نے بتا دیا، ہر شے کا شکر اس کے ساتھ، اس کے مطابق، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. اور رسول جو سب سے بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کا بھی شکر کرنا ہوگا، اور اس نعمت کا جس نے کفران کیا وہ اپنا نتیجہ دیکھے گا. نعمت کا کفران کرنے کا نتیجہ یہ ہے پھر نعمت زیادہ نہیں ہوگی. تو جنہوں نے رسول کی نعمت کا کفران کیا انہیں صرف یہی نعمت ملی، رسول تک ہی محدود رہی، لیکن جنہوں نے شکر نعمت رسول کیا، اور نعمت کا شکر اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، لباس کا شکر اس کے مزاج کے مطابق، غذا کا شکر اس کے مزاج کے مطابق، تو اب رسول کا شکر اس کے مزاج کے مطابق ہوگا. ہم لو نعت پڑھنا یہ شکر رسول نہیں ہے، رسول کی نعمت کا شکر یہ ہے. رسول جو دے لے لو، اور جس چیز سے رک جا، جس چیز سے روک لے اس سے رک جاؤ. تو اطاعت رسول، اب چاہے کسی کا بازو اٹھا کے رسول کہہ دے من کنتو مولا، تو جن جن لوگوں نے نعمت کا کفران کیا ان کی نعمتیں رک گئیں، انہیں صرف رسول ملا، اور جنہوں نے اطاعت رسول کی نعمت کا شکر ادا کیا ان کی نعمتیں بڑھتی گئیں. رسول کا شکر ادا کیا، خدا نے نعمت میں اضافہ کیا، علی و بطول ملے، علی و بطول کا شکر کیا اور نعمت ملی، حسنین ملے ان کا شکر ادا کیا، امام زین العابدین ملے، امام محمد باقر ملے، امام جعفر صادق ملے. اور جب شکر کرتے کرتے حسن عسکری تک پہنچے تو شکر اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ اب خدا نے کہا میں اس نعمت کو قیامت تک کے لیے برقرار کر دوں گا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جو ہے نا بدرات کی منزلیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جلدی جلدی آپ کے اذان عالیہ میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو جو نعمت کا شکر کرے گا اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جنہوں نے نعمت کے ساتھ کفر کیا ان کی نعمت روک دی جائے گی. جنہوں نے رسول کی نعمت کا کفر کیا انہیں صرف رسول ملا، وہ بھی ان کے جیسا. اور جنہوں نے نعمتوں کا شکر کیا تب یہ نعمت قیامت تک باقی رہے گی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے اس نعمت کو ابدی کر دیا، قیامت تک کے لیے کر دیا. تو ایک چیز نعمت کا شکر، من اوتیا الشکر اوتیا زیادہ، جو شکر کرے اسے ہم اور دیں گے، نعمتوں پر نعمتیں دیں گے. اور تیسری چیز، کہیں آپ بھول تو نہیں گئے میں کہاں سے چلا تھا، کہ انسان عجول بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے. عجول ہونے کا سائڈ افیکٹ مسترب، بے چین، بے گلی. جاہل ہونے کا سائڈ افیکٹ اعتراض، شکایت، غصہ. اور ایک صفت ایسی ہے، اگر وہ صفت مل گئی، اگر وہ صفت مل گئی تو باوجود اس کے مزاج میں عجلت ہوگی، باوجود اس کے جاہل ہوگا، لیکن نہ عجلت پریشان کرے گی نہ جہالت اعتراض پر آمادہ کرے گی. اور وہ تیسری چیز کیا ہے، میرا امام فرماتا ہے ومن اوتیا التوکل اوتیا الکفایا، جسے توکل کی نعمت مل گئی پھر اسے کفایت مل گئی. کفایت کیا چیز ہے انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر یاد رہا. تو من اوتیا التوکل، توکل وہ چیز ہے جب مان لیا ہے کہ خدا ہے، جب مان لیا کہ محمد و آل محمد ہیں، جب مان لیا کہ یہ ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں، جب مان لیا بہت ذمہ داری کے ساتھ، جب مان لیا کہ مجھ سے زیادہ میری فکر کرنے والے ہیں، اور دعا کی شرائط کو پورا کر دیا اور پھر مانگ رہے ہیں، یا نہیں ملا توکل ہے نا تو یہ بچا لے گا، بے چین نہیں ہوگا، اور جو مانگ رہے تھے وہ نہ ملا، کچھ اور مل گیا، بظاہر کوئی معمولی سی شے مل گئی، توکل ہوگا تو اعتراضات دبے رہیں گے، بس میں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا، آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ حدیقت الشیعہ نامی کتاب میں جناب زہری ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یاد رکھیے گا، یہ زہری وہ ہیں کہ جو اعتراض کرنے والے تھے ایک زمانے میں، اعتراض کرنے کے موڈ میں آئے تھے، لیکن جب امام کی وقار اور جلال کو دیکھا تو امام کے محبوں میں شامل ہو گئے۔ حدیقت الشیعہ میں لکھا جناب زہری فرماتے ہیں کہ میں امام کی محفل میں بیت الشرف میں موجود تھا اور دیگر افراد بھی موجود تھے، گفتگو جاری، چوتھے امام کا دور نا، میں دیکھا کہ ایک شخص جو امام کا بڑا چاہنے والا اور صحابی خاص خاص امام کا صحابی، وہ اس محفل میں آگے بیٹھتا لیکن بیٹھا ہے، امام اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کے فرماتے ہیں، اے فلانے کیا بات ہے، تو بہت پریشان دکھائی دے رہا۔ بس سر جھکا کے کہتا ہے، فرزند رسول کیا کروں، 400 دینار میں نے قرضہ لیے تھے اور اس وقت جو قرض جن سے لیا تھا وہ اب مطالبہ کر رہے ہیں، مولا خدا جانتا ہے میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، اور مولا میری دوسری مصیبت یہ ہے کہ میرے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، میرے بچوں نے کچھ غذا نہیں کھائی، اہل و عیال فقیر ہو گئے ہیں، ادھر قرض داروں نے پریشان کیا ہوا، ان کو کیسے چپ کراؤں، گھر والے پریشان ہیں، ان کو کیسے مطمئن کروں، مولا انتہائی پریشان۔ سنیے گا اس روایت کے ذرا مزاج کو سمجھیے گا، امام نے سنا اور زہری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام نے سر جھکا کے گریا کرنا شروع کیا، صاحب نے پوچھا فرزند رسول آپ گریا کیوں کر رہے ہیں، توجہ سنیے گا، امام روتے روتے فرماتے ہیں کہ میں کیوں گریا نہ کروں کہ جب میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں اور میں اس کی مدد نہیں کر پا رہا، سنیے گا ذرا ٹھہر کے سنیے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی سے لوگ، ایک مومن سے لوگ قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں اور میں اس کے قرض کو اتار نہیں پا رہا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے گھر والے بھوکے ہیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میں ان کے پیٹ کو بھر نہیں پا رہا، بس یہ کہہ کے پھر رونا شروع کیا۔ اسی بات پر محفل برخاست ہوئی، زہری کہتے ہیں کہ میں بھی باہر آیا، مجمع باہر آ کے متغیر ہونے لگا، متفرق ہونے لگا، اور وہ آدمی کے جس نے یہ اپنی پریشانی بیان کی تھی وہ مومن بھی باہر آیا، اور ظاہری بات ہے جس طرح رسول کی محفل میں اچھے برے سبھی ہوتے تھے، سچے بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، تو یہاں بھی جاسوسی کرنے کے لیے امام کی خدمت میں آتے تھے لوگ۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دو آدمی باہر آئے، اب سنیے گا، باہر آ کے انہوں نے ایک دوسرے سے طنز آمیز لہجے میں ذرا زور سے کہا، ہوتا ہے نا ایک طریقہ، بات تو دو کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بات جا کے دیکھیے گا، دو آدمی بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب نے یہ پڑھا تاکہ چار آدمی اور آ جائے، تو طریقہ یہ ہوتا، زور سے کہا۔ زہری کہتے ہیں ہم لوگ بھی متوجہ ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں، کہا بھئی یہ اب نقل کفر کفر نہ بادشاہ، یہ ان کے جملے ہیں، کہتے بھئی آل محمد کا معاملہ بھی عجیب معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، ان میں سے بعض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں ہے پوری کائنات، ہمارے قبضے میں ہے ساری چیزیں، زیر سلطہ ہیں ساری چیزیں، ہم اشارہ کر دیں تو یہ ہو جائے، ہم اشارہ کر دیں، اور ان میں سے بعض وہ ہے کہ ایک آدمی آ کے کھانا مانگ رہا ہے اس کو کھانا دینے کے لیے، وہ پیسہ مانگ رہے ہیں، اس کے خاص صحابی ہے ان کا، اور اس کی پریشانی دور نہیں کر پا رہے، کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس غذا نہیں ہے، کہہ رہے کہ میرے پاس، دیکھیے جملے کہیں بڑے سخت جملے ہیں، آپ کو بھی بہت سخت لگے ہوں گے، مجھے بھی بڑے سخت لگے تھے، اور آپ سب سے زیادہ اس چاہنے والے کو سخت لگے،
اور اب جو سنا اس نے واپس پلٹا. اب امام تنہا ہے نا, زہری ساتھ میں, زہری تو امام کے شاگرد ہیں, واپس پلٹا. اب پھر آنکھوں میں آنسو, کہا مولا یہ فلاں فلاں منافق یہ بات کر رہے تھے, مولا انہوں نے ایسی بات کی, ان کا یہ جملہ سننے کے بعد میں اپنی پریشانی کو بھول گیا ہوں. یہ ہوتا ہے مومن. دیکھیں کیوں کہا ہے کہ جب تمہیں کوئی غم کوئی پریشانی ہو تو ہماری مصیبت کو یاد کرو, تم اپنی مصیبت کو بھول جاؤ. تو ایک مرتبہ مومن کہتا ہے کہ مولا جب سے میں نے یہ جملہ سنا ہے میرا دل بے قرار ہو گیا, خدا کی قسم اتنی بڑی مصیبت مولا اس نے پریشان کر دیا, میرا جگر کٹ گیا. بس ایک مرتبہ امام نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ تجھے مبارک ہو, خدا نے تیرے لیے وسعت اور خیر کے دروازے کھول دیے. سنیے گا, سنیے گا, تیرے لیے وسعت اور خیر کے دروازے کھول دیے. اور پھر اس کے بعد اب امام نے کہا نا, اس نے کیا کہا تھا, 400 دینار. اس نے کیا کہا تھا, گھر والوں کے پاس کوئی اناج نہیں ہے. امام کیا فرما رہے کہ تیرے لیے خیر اور وسعت کے, خیر اور وسعت کے دروازے کھول دیے. اب یہ کیا سمجھا ہوگا, کم سے کم 400 دینار تو, اب کم سے کم ایک بوری اناج کی تو آئے گی. امام نے گھر کی کنیز کو صدا دی اور کہا کہ فلانی جو ہم غذا کھاتے ہیں ذرا وہ لے کر آ جا. کنیز آئی, راوی کہتا ہے کہ اس نے ایک رومال کھولا, اس میں 2 نان تھے جو کے انتہائی سخت. ذرا سوچئے گا, ذرا نفسیات کو بھی سمجھیے گا. اور امام نے ایک مرتبہ وہ سوکھی 2 روٹیاں سخت اس کو دے دی, کہیے وہ تھا امام کا چاہنے والا اور وہ تھا توکل جیسی نعمت سے, اس لیے زمانے کے سامنے شکایتیں نہیں کر رہا تھا, آیا تھا امام کے در پہ آ کے شکایت کی. اس نے دیکھا 2 روٹیاں اور بہت سخت جو کی بنی, احترام کے ساتھ چوما, بیت الشرف سے باہر نکلا. سوچئے تو صحیح, امام فرما رہے خیر وسعت کے دروازے کھل گئے ہیں اور دیا کیا جاتا ہے. بھائی معذرت کے ساتھ چلیے, اگر کوئی مومن میرے پاس آئے اور کہے یہ پریشانی اور میں کہوں کہ بھائی میں تمہیں آج اتنا دوں گا کہ بس ساری تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, 2 سوکھی روٹیاں دے دوں, تو میرا تو حشر بہت برا ہوگا. لیکن بہرحال وہ مومن تھا اور وہاں پر امام تھے. وہ مومن کہتا ہے میں باہر نکلا, بازار میں پہنچا, بازار کی چہل پہل دیکھی, لوگ بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں اور اس درمیان میں شیطان مجھے وسوسے کر رہا ہے کہ دیکھ یہ تیرا امام, تو نے کیا مانگا اور تجھے کیا ملا. کہتا ہے کہ جیسے ہی شیطان کا یہ تصور یہ خطور کیا اس نے, میں نے لاحول پڑھی اور میں نے کہا کہ جب میرے امام نے کہا ہے, کہاں کہاں کام آتا ہے یہ توکل, بے چینی بھی ختم ہو گئی ہے, اعتراض بھی نہیں ہو رہا. تو ایک مرتبہ آتا ہے بازار میں, اب وہ جانتا ہے اس روٹی کو کون خریدے گا. کہتا ہے میں تلاش کرتے کرتے ایک دکان میں پہنچا, مچھلی فروش, سماک مچھلی فروش. اس کی دکان میں میں نے دیکھا کہ کنارے پر بہت ہی بوسیدہ سی, پرانی سی, جو کسی کام کی غالباً نہ ہو بظاہر, ویسی مچھلی پڑی تھی. میں نے ایک نان نکالا, میں نے کہا کہ بھائی, جاننے والا تھا, میں نے کہا کہ بھائی یہ نان تو لے لے اور وہ مچھلی جو خود ایک وہ پڑی ہے وہ مجھے دے دے. دکاندار نے نان کو دیکھا, کچھ سوچا, کہا سوچا ہوگا کہ بھائی اب یہ مچھلی کون لے گا, پھینکنا ہی ہے اس کو, ایک نان ہی مل رہا. کہا کہ اچھا لے جاؤ. تو کہتا میں نے مچھلی لی, کچھ قدم اور آگے بڑھا, دیکھا ایک اور آدمی نمک بیچ رہا تھا اور اس کے نمک کے مال کے ساتھ تھوڑا سا نمک ایک ڈھیر ایسا پڑا ہوا تھا کہ جس میں مٹی تک صاف دکھائی دے رہی تھی, بہت زیادہ لو کیٹیگری کی اور بہت خراب اور رتی مال. میں نے کہا کہ بھائی, مجھے ذہن میں آ گیا کہ چلو میں ایک کام کرتا ہوں, اس نمک سے مچھلی کو رگڑ کے صاف کر دوں گا اور پھر جیسا ہوگا انشاءاللہ. میں نے کہا کہ بھائی یہ نان لے لے اور یہ جو نمک ہے یہ تو مجھے, اس نے کہا بہت اچھی بات ہے لو, اس کو تو ویسے وہ پھینک رہا. نمک اور مچھلی لے کے وہ مومن گھر پہ پہنچا. عجب نہیں کہ گھر والوں نے اعتراض بھی کیا ہو کہ کیا لے کر آ گئے, اس نے کہا نہیں امام نے دیا ہے, اعتراض نہ کرنا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے نمک وغیرہ لگانے کے بعد مچھلی کو جب کاٹا تو اس کے شکم سے ایسے قیمتی موتی نکلے.
دیکھیے خدا کی قسم میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر امام اس کو کچھ دینار ہی دے دیتے تو کبھی وہ سڑی ہوئی مچھلی لیتا؟ اور موتی تو اسی مچھلی کے پیٹ میں تھا نا, تو وہ سوکھا نان ملا تو یہ مچھلی خریدی, اور یہ مچھلی خریدی تو اتنے موتی نکلے, اور کہتا کہ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا, مجھے اپنا مستقبل دکھائی دینے لگا, اس لیے کہ موتی اتنے قیمتی اتنے قیمتی زندگی بھر میں نے نہیں دیکھے. اتنے میں دق الباب ہوا, سنیے گا سنیے گا, بس میں ختم کر رہا ہوں. دق الباب ہوا, میں گھبرا کے جلدی دروازہ کھول کے دیکھتا ہوں, وہی دونوں آدمی کھڑے تھے جس سے میں نے مچھلی لی تھی اور جس سے میں نے نمک لیا تھا, جو میرے جاننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ, یہ جو تو نے ہمیں نان دیا تھا, ہم نے بڑی کوشش کی, امام کی غذا ہے, ہم نے بڑی کوشش کی لیکن دانتوں سے بھی نہیں ٹوٹ رہا, تو بھائی یہ نان تو تو واپس لے لے, اور برا نہیں ماننا, ہم اپنی چیز بھی واپس نہیں لیں گے. وہ مچھلی تجھے مبارک, وہ نمک تجھے مبارک, ہمیں نہیں چاہیے, خدا حافظ. اس نے شکر ادا کیا, واپس آیا اور نان حفاظت لے گا. اب سمجھ میں آیا نا کہ یہ نان کیسا قیمتی خزانہ ہے. دقل باب ہوتا ہے دوبارہ, دیکھا ایک اجنبی کھڑا ہے, کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے آقا نے سلام کروایا ہے, چوتھے امام کا غلام ہوں, اور میرے مولا نے کہا ہے کہ وہ نان جو تھے ان کا کام اب پورا ہو گیا ہے, اور سنو وہ غذا تم کھا بھی نہیں سکتے, وہ ہماری مخصوص غذا ہے, ہمیں واپس کر دو. وہ غذا واپس کی, ابھی ٹھہریے گا بس میں. تو دیکھیں نا کتنے نکات ہیں اس مختصر سے واقعے کے اندر, توکل کی کیسی داستان ہے, کیسے مصلحتیں کس طرح سے امام عطا کر رہے ہیں, اس نے برا نہیں مانا, جو امام نے دیا سینے سے لگایا تو اسی چیز نے اس کی دنیا کو بدل دیا, اور پھر جب اس کی دنیا بدلی اور اس نے اب اسی علاقے میں بہترین ایک حویلی بنائی, بہترین کپڑے, بہترین لباس, بہترین لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی, تو اب لوگوں میں مشہور ہوا نا, ارے یہ تو وہ تھا. اور پھر وہ دو منافق, توجہ رکھیے گا, وہ دونوں منافق دوبارہ آئے, کہا کہ بھائی تو تو اس دن آیا تھا اپنے امام کی خدمت میں, اور تیرے امام نے تو کہا تھا تو یہ اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ کہا میرے امام ہی کے وسیلے سے, میرے امام ہی کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں. جب اس نے یہ جملہ کہا تو ان دونوں نے کہا, ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کیسے آدمی ہیں, کیسے یقین کر لیتے ہیں, ارے کل تک وہ ایک سوکھی روٹی دے نہیں پا رہے تھے اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ پوری حویلی پوری نعمتیں وہ چوتھے امام نے دے دی. ارے جو اس کی ایک وقت کی روٹی کا انتظام نہ کر سکے, جو اس کو چند دینار نہ دے سکے, وہ اتنے کروڑوں کی جائیداد کیسے دے دے گا؟ بس یہ جملہ سنا, پہلے روتا ہوا آیا تھا اب مسکراتا ہوا آیا, کہا مولا وہی دونوں آئے تھے جنہوں نے وہ جملہ کہا تھا, اور اب آ کے انہوں نے یہ جملہ کہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے جو اپنا پیٹ نہ بھر پائے وہ دوسرے کے لیے حویلیاں کھڑی کر دے؟ بس اتنا سننا تھا. امام نے مسکرا کے کہا یہ وہی اعتراض ہے جو اس سے پہلے میرے جد پر قریش والوں نے کیا تھا, اور یہ کہا تھا وہ رسول وہ محمد جو مکے سے مدینے 12 دن کا سفر طے کر کے پہنچے, کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں مسجد الاقصی بھی پہنچ جائے, آسمانوں کی سیر بھی کر لے اور رات ختم ہونے سے پہلے واپس آ جائے؟ تو جہاں اس معجزے کو سمجھ میں نہ سکے, وہاں اس معجزے کو بھی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ عید پڑھ دے محمد والے محمد. تو میں اپنے موضوع کی تمہید بنا رہا تھا, ان کنتم مؤمنین, تو مومن ہونے کی پہلی چیز کیا ہے؟ توکل. جو ملے ہاں شرائط پوری کرے انسان, ایسا نہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا جس کسی نے دے دیا کہا کہ بھائی توکل علی اللہ, نہیں, اپنے قدم باہر نکالنے ہیں, اپنی زحمتیں کرنی ہیں, وہ ساری شرائط پوری کرنی, اب جو خدا دے رہا ہے اس پر اطمینان کرے, اس پر شکر کرے اور انتظار کرے. بقیت اللہ خیر لکم کا درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو جنہوں نے اس رسول کو اس معصوم کو اپنے جیسا سمجھا, ان کو اس کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا, اور جنہوں نے اس کے فرزند کو اپنے جیسا سمجھا انہیں فرزند کا معجزہ سمجھ میں نہیں آیا, تو وہاں پر بھی اعتراض ہوا. جہالت کہاں کہاں ٹھوکر لگاتی ہے, وہاں پر بھی اعتراض ہوا, یہاں پر بھی اعتراض ہوا. اور یہی وجہ تھی کہ جب میرا آقا حسین کربلا کے لیے جا رہا تھا تو یہاں پر بھی کچھ لوگ آگے بڑھے تھے, حسین
ہم تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں بیعت کر لو. دیکھو یزید بہت برا آدمی ہے، حسین ٹھیک ہے، اگر تم بیعت نہیں کر رہے اور مدینہ کو چھوڑنا چاہتے ہو تو سنو، مردوں کو ساتھ لے جاؤ، ان بیویوں کو ساتھ لے کے نہ جاؤ، ان بچوں کو ساتھ لے کے نہ جاؤ. تو جو امام کو نہیں سمجھتا وہ اعتراض کرتا ہے، اور جو امام کو سمجھ لیتا ہے پھر وہ اعتراض نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ جس وقت سواری حسین مدینے سے باہر نکلی ہے تو جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس کے اعتبار سے وہ سواریاں کے جن میں خیمے، جن میں مشکیں، جن میں چادریں تھیں وہ آگے تھے، اس کے بعد بیویوں کی سواری تھی، اس کے بعد اصحاب کی سواریاں تھیں، اور سب سے آخر میں میرا آقا عباس علمدار. ملاحظہ کیجیے گا، سب سے پہلے، سب سے آگے آگے امام حسین، جس وقت مدینے سے نکلے، جس وقت مدینے سے، ابھی مدینے سے مکمل طور پر نہیں نکلے، ابھی مدینے کی گلیاں کراس کر رہے ہیں، سب سے آگے امام حسین، درمیان میں سارے انتظامات، اور سب سے آخر میں میرا عباس علمدار. بس ایک مرتبہ جناب عباس سواری کو دوڑاتے ہوئے آقا حسین کے پاس آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں، فرزند رسول ذرا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیت الشرف میں بنی ہاشم کی کچھ بوڑھی عورتیں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں. ایک مرتبہ امام نے سواری کو روکا، قافلہ روکا گیا، اور اس کے بعد میرا مولا پلٹ کے بیت الشرف پہنچا، دیکھا بنی ہاشم کی بوڑھی خواتین موجود. کہا مولا ہم چاہتے تھے، فرزند رسول ہم چاہتے تھے کہ آخری مطلب آپ کا دیدار اور کر لیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے. اور جب زیارت ہو گئی تو ایک مرتبہ ان بوڑھی خواتین ہٹاتے ہوئے ایک بوڑھی معصومہ جناب ام سلمہ عصا کے سہارے آگے بڑھے، حسین کے قریب پہنچی، کہا بیٹا حسین ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر، اور اس کے بعد کہا بیٹا حسین دیکھ، میں تجھے جانے سے تو نہیں روکوں گی، میں تجھے جانے سے تو نہیں روکوں گی، ہاں اگر جانا چاہتا ہے اور جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو بس میری ایک گزارش ہے، بیٹا جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، مگر دیکھ کوشش کر عراق نہ جانا، عراق نہ جانا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے نانا نے وہ شیشی نکالی، یہ خاک مجھے دی، اور پھر پوری روایت پڑھی. آقا حسین نے فرمایا بیوی ام سلمہ آپ کو نانا نے یہاں تک بتایا، اس سے آگے کی خبر سننا چاہتی ہوں. اور یہ کہہ کہ حسین جناب ام سلمہ کی نگاہوں کے سامنے اپنی دو انگلیاں رکھیں، کہا بی بی ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھیں کچھ نگاہ کچھ دکھائی دے رہا. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کی نگاہوں کے سامنے زمین سمٹنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ایک صحرا نگاہوں کے سامنے آیا. اب جو صحرا نگاہوں کے سامنے آیا، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں بیٹا حسین یہ کیسی جگہ ہے، جلدی سے اس منظر کو تبدیل کر دیا اس لیے کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. کہا ام سلمہ یہ وہی کربلا ہے جس کی خاک میرا جد رسول آپ کو دے کے گیا تھا. اور اس کے بعد منظر تبدیل ہوا، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں بیٹا حسین بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں یہ کیسا نشیب ہے، یہ کیسا نشیب ہے کہ جس کو دیکھ کر اب میرا جگر کٹا جا رہا ہے، میرا کلیجہ بیٹھا جا رہا ہے. بیٹا حسین ذرا بتا تو صحیح یہ کون سا مقام ہے؟ بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ آقا حسین نے فرمایا بی بی ام سلمہ ذرا غور سے دیکھیے گا، اس لیے کہ یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ وہی نشیب کا مقام ہے جہاں پر تین دن کا بھوکا پیاسا ظالم میری پشت پہ خنجر چلائے گا. بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی، اس لیے کہ صرف اتنا سنا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ظالم حسین کے سینے پر سوار ہوگا، جہاں ظالم حسین کے سر کو کاٹے گا. میں کہوں گا اے ام سلمہ، ارے آپ بڑی بڑی صابرہ بیوی ہے، لیکن اتنا صبر نہ کر سکی، صرف یہ سنا کہ حسین کو یہاں قتل کیا جائے گا. ارے
آجے گا میں کہوں گا اے ام سلمہ ارے آپ بڑی بڑی صابرہ بی بی ہے لیکن اتنا صبر نہ کر سکی صرف یہ سنا کہ حسین کو یہاں قتل کیا جائے گا ارے ایک چیخ بلند کی بے ہوش ہو گئی میرا سلام ہو اپنی شہزادی زینب پر ارے 70 قدم کے فاصلے سے شمر سینے پر سوار زینب عمر صاحب کی جانب اے عمر صاحب میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے تو کھڑا
الا ولعنۃ اللہ على قوم ظالم وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة للقائم عليهم السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
کر گئے